نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير محسن انسانیت. اس میں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے فتح مکہ کے بعد کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. کس طریقے سے آپ نے اس سارے معاملے کو دیکھا؟ آج ہم پیج 475 سے شروع کریں گے کہ غزوہ حنین جس کو کہتے ہیں, جو طائف کے علاقے میں ہوا, اس کے کیا فگرز اینڈ فیکٹس تھے. اور یہ سب کچھ بھی ہمیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے کوئی بڑا کام لیا ہے تو پھر اس کو حالات کے رخ پہ نہیں چھوڑ دیا, بلکہ ذرا سی بھی اگر ذہن میں کوئی بات ایسی آنے لگے کہ جس بات کو سن کر بہت سارے لوگ اپنے کندھوں پہ ہاتھ مارنے لگے, خود کو کریڈٹ دینے لگے, تو اللہ تعالیٰ جھٹکا بھی دے دیتا ہے. غزوہ احد میں ایک جھٹکا آیا تھا بات بھول جانے کی وجہ سے یا غیر ذمہ داری کے مظاہرے کی وجہ سے, اور یہاں غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اپنی کثرت پہ یا اپنی تیاری پہ مان ہو گیا تھا. تو آئیے پڑھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد کیا مال غنیمت حاصل ہوا. جیرانہ میں بے شمار مال غنیمت, یعنی وہ مقام جہاں پہ یہ جنگ ہوئی, کیا مال غنیمت تھا؟ 24,000 اونٹ, 24,000 اونٹ. ذرا سوچیں تصور کی نگاہ سے کتنے ہوں گے, 1, 2, 4, 6, 10, 100, 200, 300, 400, 1,000 نہیں, 24,000 اونٹ. کیا ایک پورا میدان نہیں بھرا ہوگا اونٹوں سے. اللہ اس طرح چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. آپ اللہ کے رستوں میں لگے رہیں, حالات تنگ بھی ہوں تو بھی لگے رہیے, ہاتھ تنگ ہو پھر بھی لگے رہیں, وقت تنگ ہو پھر بھی لگے رہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے. 40,000 بکریاں, سبحان اللہ, اس سے بھی زیادہ. 4,000 اوکھیا چاندی جمع تھا, یعنی اللہ نے ہر طرح کا مال عطا کیا. اس میں سے قرآنی قانون کے مطابق پانچواں حصہ معاشرے کے حاجت مند طبقوں, خمس کہتے ہیں جس کو, دسویں پارے کا شروع, کہ جہاں مال غنیمت کی بانٹ ہے تو وہاں جو پانچواں حصہ اس کی بانٹ ہے مزید, اور اجتماعی ضرورتوں کے لیے بیت المال میں لیا گیا, باقی فوج میں تقسیم کر دیا گیا. یہاں سے سوچئے فوجیوں کو کتنا ملا ہوگا. دیکھیے جو اللہ کے رستے میں آپ دیتے ہیں نا, یہ زیادہ دن نہیں دینا پڑتا, دیں گے نا اس سے زیادہ ملے گا آپ کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر اس میں خیر اور برکت بھی ڈال دیتا ہے. اصل میں ہم لوگ اپنی زندگی کو کس طریقے سے رکھتے ہیں, ہمیں اپنے ہاتھ والی چیز پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو نہیں بتاتے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان ساری چیزوں پہ غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علاوہ اس بات کے یہ صورت حریف کی مالی اور جنگی قوت کو گھٹانے کا ذریعہ تھی. ظاہر ہے جن کے اتنے اونٹ اور بکریاں اور چاندی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تو اب کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طاقت کمزور ہوئی اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوا. تو اللہ اس طرح کفر کے اسباب اور ان کے ذرائع اسلام کے لیے استعمال کر لیتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. علاوہ اس بات کے یہ صورت حریف کی مالی اور جنگی قوت کو گھٹانے کا ذریعہ تھی. قرن ہا قرن سے یکجا سمٹی ہوئی دولت کی یخ بستہ ندی کو پہلی بار کھلے بہاؤ کا موقع ملا, اور اونچے اور نیچے قبائل کے پرانے معاشی عدم توازن کا ازالہ ہونے لگا. یعنی کئی صدیوں سے دولت کچھ ہاتھوں میں تھی, اور لکھ لیجئے جتنی دولت بڑھے گی اس کی محبت بڑھے گی. دولت ایک کلاٹ کی طرح ہوتی ہے, مال ایک گلٹی کی صورت میں بڑھتا ہی جاتا ہے. تو جب ادھر سے نکل کر غریبوں تک پہنچی تو پھر وہاں بھی خیر آنے لگی. آج بالکل یہی ہمارے معاشرے کا بھی حال ہے, امیر امیر تر اور غریب غریب تر. قرآن نے تالیف قلب کی جو مد رکھی ہے, یعنی دلوں کو نرم کرنا, وہ لوگ جو اسلام کی طرف متاثر ہوں ان کے لیے کچھ کرنا تاکہ وہ اور زیادہ قریب ہے. اس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باشندوں اور ان کے لیڈروں کو دل کھول کر بہت سا مال دیا. مقصد یہ تھا کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے. دیکھیے ذرا یہ بھی اللہ کے نبی کی کتنی بڑی حکمت عملی بھی تھی, حوصلہ بھی تھا, کیونکہ جس کو بھی تکلیف ہو نا اس کو کچھ دے دے. کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے نا کوئی آپ کی بات سے ہرٹ ہوا ہے, اس کو کوئی 2, 4, 10 روپے کی چیز دے دیں, कोई चॉकलेट दे दें, कोई खाने की चीज़ ला दें। ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से जाकर तोहफ़ा ख़रीदें, फिर उसके लिए लिफाफा लें, फिर आप उसको पैक करें। नहीं, इतने तरद्दुद की ज़रूरत नहीं होती हमेशा। आप क्या करें कि उसको कुछ दे दें, ये लिख लें अपने लिए। सोचा करें रोज़ रात को सोते वक्त, किसका मेरे से दिल दुखा होगा, और तहादु तहबु। तो आपने वो माल उन लीडरों को दिया जो रास्ता रोकते थे, लेकिन अभी नए नए इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। इनसे ज़्यादा खरामा नसीब यानी अच्छे नसीब वाला शख्स इस वक्त आसमान के नीचे कौन होगा, जिनकी क़यादतों के तख्त उलट गए थे और जिनके लिए तारीख़ की सारी फ़िज़ा ही ने रंग बदल लिया था। इनके एहसास कालम क्या हुआ होगा जब वो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदार होते हुए पिछली सफ़ों में खड़े थे और अंसार और महाजरीन नबी सल्लम के दस्तो बाजू बने हुए थे। ये भी नोट कीजिए, रिश्तेदारियाँ पीछे रह जाती हैं अगर मिशन एक ना हो। और अल्लाह अंसारुल्लाह को आपके इर्द गिर्द आपके आगे पीछे फिरने वाला बनाता है। ये भी इस्लाम की एक सच्ची शान है। आप देखिए कि रिश्ते टूटते नहीं हैं, लेकिन रिश्तों से मिठास निकल जाती है जब सोच और कोशिशों का रुख फ़र्क हो जाता है। सच्चे प्यारे साथी, आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान, वो लोग होते हैं जो आपके मिशन के राही होते हैं। यहाँ बिल्कुल यही बात है। कानून इलाही की अदालत ने 20 साल लंबे मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया। कब से शुरू हुआ था? इकरा बिस्मे रब्बिका से फ़तेह मक्का तक तकरीबन 20 साल हो गए, और इस मुकदमे में अपना बहुत कुछ लगाकर कुरैश अक्सर हार गए थे। इनसे बढ़कर दुखी उस दिन कौन होगा, इनके ज़ख्मों पर अगर एहसान का मरहम न रखा जाता तो इनकी टीसें बार बार दबी दबी इंतकामी रौ पैदा करती रहती, और वो बादिल ना ख्वास्ता मती होकर इस्लामी रियासत के मकासद को अंदर ही अंदर से गारत करने का मौजी बन जाते। क्या जब समा होगा कि अबू सुफियान, हकीम बिन हिजाम, नज़र बिन हारिस, सुफान बिन उमैया, अकरो बिन हाबिस और इन जैसे दूसरे बड़े इसी शख्स के हाथों से आजतियात हासिल कर रहे थे जिसे उन्होंने बरसों गालियाँ दी थीं, झूठा कहा था, मजाक और तंज का निशाना बनाया था, बदनी अजियतें दी थी, कैद में डाला था, कत्ल करना चाहा था, घर से निकाला था, और जिसके खिलाफ तलवार उठाकर इसे अमन चैन का एक लम्हा बसर करने का मौका न दिया था। इंसान नवाजी की ऐसी कितनी मिसालें तारीख के बेपायां दफ्तरों में मिलती हैं। सोचिए ज़रा, ये था अखलाक, इसको किरदार कहते हैं, ये है करेक्टर। कि लकद कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसन, अल्लाह भी हमें ऐसा ही खुला दिल दे दे। अंसार ने जब दरियाए करम को कुरैश के हक़ में इस तरह उमड़ते देखा तो इनके बाज़ अनासर थोड़ी देर के लिए अदना जज्बात की लपेट में आ गए। यहाँ देखिए, वो इंसान थे, फ़ौरन तकाबुल करते थे, हमें क्या दिया, उनको क्या दिया, उनसे क्या पूछा, हमसे क्या पूछा, लेकिन वो इस पर रहते नहीं थे। इनका तासुर यह था कि शायद नबी सल्लम नस्ली और वतनी ताल्लुक़ की वजह से इन लोगों को नवाज रहे हैं, यानी ख़ानदान एक है, कौम एक है, इसलिए क्या हमें पसे पुश डाल दिया है। कहा गया कि हक़ की हिमायत में जान जुखों में पड़ने के लिए तो हम हैं और हमारी तलवारों से खून टपक रहा है, लेकिन दादो दहश के वक्त कुरैश मुकदम हो गए हैं। ज़रा सा सोचिए, सब नहीं सोचते थे, याद रखिए, ये सहाबा नहीं थे, यानी ये वो दिल के अंदर अभी पूरा इस्लाम नहीं आया ना, कुछ बीच के मरहले वाले होंगे, लेकिन बहरहाल एक बशरी जज्बा था, इसको तूल नहीं देते थे वो, हाउस बिला पढ़ के छोड़ देते थे। सच्चे सहाबा के दिल में अगर आता ये फौरन निकाल देते। हाँ, ये अलग बात है कि निफाक वाले इसी को लेकर चल पड़ते और साजिशों के जाल बुनते। यूं सोचने वालों ने ये ना सोचा कि नबी सल्लम ने अपने अहले बैत पर यह बारिश नहीं की थी, कुर्बानियाँ देने वाले कराबतदार महाजरीन तक को नहीं नवाजा था, ख़ुद को इम्तियाजी फ़ायदा हासिल नहीं किया, तो फिर अगर कुरैश के साथ खसूसी सलूक हो रहा था तो इसकी बुनियाद किसी अजीम मसलहत पर थी। नहीं, लोग कहते थे इन्होंने कुरैश यानी अपने कबीले की वजह से दिया है, हालांकि करीबी रिश्तेदारों को आपने नहीं दिया, खुद कुछ नहीं रखा। तो इससे पता चलता है कि लीडर को पता होता है किसको कब कहाँ क्या देना है। बहुत कुछ देने के शौक़ में भी बाज़ दफ़ा हम कुछ को नाराज़ करते हैं। आप देखिए, किसी एक का नाम लेते हैं ना, उसको आप राज़ी कर लेते हैं, वो खुश हो जाता है, बाकी 10 लोग नाराज़ हो जाएंगे। ये भी एक फितरत की बात रही है कि जहाँ हेड काउंट आता है, जहाँ इंसान अपने किसी नाम को ऊंचा नीचा होता देखता है, वहाँ यही बात फिर फितने का ज़रिया बन जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि लोगों को नंबर कॉन्शियस न बनाया जाए, असल मकसद पे फोकस करें, नंबर, माल, مال غنیمت جو سائڈ ایشوز ہیں، گفٹس، انعامات، پرائزز، یہ ایک آٹے میں نمک کی طرح تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ ہو جائے تو یہ منہ کو کڑوا بھی کرتا ہے. بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، یاد رکھے جو بات دل میں ہوتی ہے وہ ضرور پہنچتی ہے. تو پیچھے جیسے کہ بات ہوئی، ایک شامیانہ تانا گیا اور انصار کو جمع کیا گیا، یعنی ایک ٹینٹ لگایا اللہ کے نبی نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دل ہلا دینے والی مختصر سی تقریر کی. یہ ہوتی ہے تقریر جس سے دل دہل جائے، بہت لمبی نہیں ہوتی، بہت ہی زیادہ آپ کے لیے مختصر اور مدلل ہوتی ہے اور دل سوزی ہوتی ہے. اس تقریر کا آخری جملہ یہ تھا کہ انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اور لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاؤ؟ یہ بھی کتنا پیارا انداز تھا کہ اللہ کے نبی تو واپس جا رہے تھے. یہ بھی ویسے ایک بہت ہی کلائمیکس ہوتا ہے کہ اب اللہ کے نبی کہاں جائیں گے، یہ ہر ایک کے ذہن میں سوال تھا. لوگ سوچ رہے تھے چونکہ مکہ کے حالات خراب ہوئے تو اب مکہ سے مدینہ آئے، ہجرت کی، اب حالات ٹھیک ہو گئے، بلکہ اب تو مکہ زیادہ بڑا ایک سینٹر بن گیا، مدینہ سے تو بڑا ہی تھا نا، اس کی شان بھی زیادہ تھی، حاجر عمرہ، تو لوگوں کو لگا کہ اب مدینہ سائڈ پہ چلا جائے گا، مکہ میں آپ رہیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. انصار کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر داڑھیوں کو تر کر رہے تھے. آخری بات سن کر وہ چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے. پھر آپ نے انہیں نرمی سے وہ مسئلے سمجھائے جس کے تحت قریش کی دلجوئی ضروری تھی. ادھر 6,000 قیدی جنگ قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 2 ہفتے تک منتظر رہے کہ کوئی ان کے بارے میں آ کر شاید بات چیت کرے. مال غنیمت کی تقسیم بھی اسی لیے روکے رکھی، مگر جب کوئی نہ آیا تو تقسیم عمل میں آ گئی، یعنی قیدی پھر بانٹے جاتے تھے. تقسیم کے بعد حلیمہ سعدیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کے قبیلے کے معززین کا وفد زہیر بن سرد کی سرداری میں قیدیوں کے متعلق بات چیت کرنے حاضر ہوا، زہیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر بڑی مؤثر تقریر کی اور کہا، جو عورتیں چھپروں میں قید ہیں یعنی محبوس ہیں، ان میں تیری پھوپھیاں ہیں، ان میں تیری خالائیں ہیں، اللہ کی قسم اگر سلاطین عرب یعنی عرب کے بادشاہ، اگر عرب بادشاہوں میں سے کسی نے ہمارے خاندان میں دودھ پیا ہوتا تو ان سے بہت کچھ امیدیں ہوتی، تجھ سے تو ہمیں اور بھی زیادہ توقعات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے رضائی ماں تھی یہ، اس خاندان کی باتیں ہو رہی ہیں. تو لوگوں نے آ کے آر تلائی، جیسے آج ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا تمہیں دودھ نہیں بخشیں گے، تو بولا کہ تمہاری دودھ شریک پھوپھیاں خالائیں اور سب ہیں، اور کیا تم ان کو یعنی قید کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ میں تو خود منتظر تھا کہ کوئی آئے، مجبوراً تقسیم کر دی گئی. اب جو قیدی بنی ہاشم کے حصے میں آئے ان کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. دیکھیے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. آپ سب سے پہلے اپنے لیے کرتے تھے کام، باقیوں کے لیے مسلمانوں کے مجمع عام میں نماز کے بعد بات کرنا. نماز کے بعد زہیر نے اپنی درخواست دہرائی. آپ نے فرمایا، مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، البتہ میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں. فوراً مہاجرین اور انصار بول اٹھے کہ ہمارا حصہ بھی حاضر ہے. صرف بنی سلیم اور بنی فزارہ کے لیے یہ تجربہ بڑا انوکھا تھا کہ لڑ کر فتح یاب ہونے والے دشمن کے قیدی مفت میں رہا کر دیے جائیں. یہ بھی نوٹ کریں، نئے ایمان کے اور پرانے ایمان میں یہ فرق ہوتا ہے. لے کے بھی چیز دے دینا یہ بھی بڑی بات ہے، نہ ملے اور بات، مل گئی دے دی، کیا کیا پلان کر لیے ہوں گے، اس کو بیچیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فوراً آ گیا کہ دے دے. اور اللہ کے نبی نے حکم پھر بھی نہیں دیا، بس آپ لوگوں کو مشورہ دیا کرتے تھے اور عقل مند لوگ مان جاتے تھے. خیر، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 6 اونٹ فی قیدی دے کر بقیہ کو بھی رہا کر دیا، یعنی وہ مال کے لیے تو قیدی رکھ رہے تھے، ان کو اونٹ دینے شروع کر دیے. پورے 6,000 قیدی آزاد ہو گئے، 6,000 پرسنرز، کتنے بڑے بڑے فگرز لگتے ہیں اس حساب سے. کئی قیدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بھی دیے. عام فاتحین کے بخلاف نہ صرف قیدیوں کی جان بخشی کی بلکہ بلا فدیہ ان کو بطور احسان کے رہا کر دیا. اصل مقصود یہاں لوگوں کو ہلاک کرنا یا جمع کرنا نہیں تھا، مقصد تو صرف نظام حق کی اقامت اور دلوں کو اس کے لیے ہموار کرنا تھا. یہ بات سمجھ آ جائے نا تو پھر یہ حیرت ختم ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی نے کس کو اتنا دیا اور کس سے لے لیا. دیکھیے، حق کے لیے جینے والے، حق کے لیے مرنے والے، ان کو ہر کام کرتے وقت یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس سے دین کو کیا فائدہ ہوگا. ہم بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کھو کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے اور سائڈ ایشوز میں الجھ جاتے ہیں. بہرحال، اس مہم سے فارغ ہو کر آپ نے عمرہ ادا کیا اور عتاب بن اسید کو مکہ کی عمارت کا منصب سونپا اور مدینہ واپس تشریف لے گئے، کیونکہ جب نبی ہجرت کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ جگہ نہیں چھوڑتے، یہ بھی یاد رکھے، وہ دوبارہ پھر وہیں رہتے ہیں۔ ہم سب تو عام انسان ہیں نا، ہمارے پاس چوائسز موجود ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی جب ایک جگہ سے نکل گئے تو نکل گئے، کیونکہ وہاں کا حق بھی تو ادا ہو چکا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ لمبا ٹاپک پورا ہوا کہ کس طریقے سے فتح مکہ کی تکمیل ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد کیا حالات ہوئے۔ ہمارے نقطۂ نظر سے حرب میں داخلی طور پر مخالف انقلاب تخریبی قوت کا سر اس معرکے سے پوری طرح کچلا گیا۔ اب گویا نظام اسلامی قطعی طور پر عرب کے لیے مقدر ہو گیا اور کسی اور کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ نہ رہا۔ چند چھوٹی چھوٹی کاروائیاں بچے کھچے شر پسند عناصر کو دبانے اور لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے کی گئیں، لیکن ان کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ قبیلہ بنو تمیم نے دوسرے قبائل کو بہکا کر اسلامی حکومت کو حاصل ہونے والی جو ادائیگی تھی وہ رکوا دی۔ یہ کوئی ایک باغیانہ اقدام تھا۔ عیینہ بن حصن کو 50 سواروں کے ساتھ بھیجا گیا۔ حملہ ہوتے ہی بنو تمیم بھاگ گئے، کچھ قیدی مدینہ لائے گئے اور بعد میں چھوڑ دیے گئے۔ قبیلہ خشم بجانب تبالہ نے شورش کی تیاری کی۔ قطبہ بن عامر کی سرداری میں 20 سپاہیوں کا مختصر سا دستہ سرکوبی کے لیے بھیجا گیا، یعنی پیچھا کیا گیا۔ شورش پسند منتشر ہو گئے، یعنی لوگوں نے ایک کیوس پیدا کرنا چاہا، یہ کہہ لیں شور پیدا کیا۔ کچھ لوگ قید کیے گئے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو رہا کر دیا۔ بنو کلاب کی طرف حضرت دہاق کو بھیجا گیا تھا، ان کے ساتھ اسید بن سلمہ بھی تھے جو اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اغلباً یہ تعلیمی اور دعوتی وفد تھا۔ قبیلے والوں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، اسید کا باپ قتل ہوا۔ اس کی مزید تفصیل نہیں ملتی۔ خبر آئی کہ خبشہ کے کچھ بحری ڈاکو جدہ میں جمع، عبداللہ بن خزافہ قرشی یا پھر علقمہ بن مجزس 300 آدمیوں کا دستہ لے کر روانہ ہوئے۔ ڈاکو بھاگ گئے۔ ربیع الآخر 9 ہجری میں حضرت علی کو قبیلہ بنی طے میں 150 سواروں کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہاں کے بڑے سنم خانے کو گرا دیں۔ یہاں شاید اس امر کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست ایک اصولی اور مقصدی ریاست، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ جب تک کوئی بھی ملک، ادارہ، انسٹیٹیوشن اصولی اور مقصدی ادارہ نہیں ہوتا، ترقی نہیں ہوگی۔ اور جس اساسی اعتقاد پر قائم تھی اس کے خلاف انفرادی عقیدوں کو تو وہ گوارا کر سکتی تھی، لیکن اس اساسی اعتقاد کے خلاف وہ کسی اجتماعی ادارے کو کیسے چلنے دے سکتی تھی؟ پھر جبکہ جاہلی عرب کے مذہبی اور تمدنی نظام میں وہاں کے اسنام یعنی بت پرست روح رواں کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کے تصور سے وہ ذہنی اکساہٹ پیدا ہوتی تھی جو جاہلیت پسندوں کو اشتعال دلا دلا کر اسلامی حکومت کے خلاف صف آرا کرتی تھی، اور ان بتوں کے نام پر بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جا چکی تھی۔ تو اس خاص صورتحال میں کیسے ممکن تھا کہ جاہلی بت خانوں کو بحیثیت اجتماعی ادارت کے قائم رہنے دیا جائے اور مشرکانہ نظام اعتقاد کو موقع دیا جائے کہ وہ بار بار رد عملی مزاحمت کے لیے جذباتی اکساہٹ پیدا کرتا رہے؟ یہ بت دراصل ایک معروف ذہنیت کا تمثل اور ایک باطل نقشہ زندگی کا نشان یعنی سمبل تھے۔ یہ نوٹ کریں، ہر بت کے پیچھے کوئی متھ ہوتا ہے۔ بت کو نہیں لوگ پوچھتے، تبھی تو کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی شرک نہیں، یعنی یہ بھی شرک نہیں ہے، ہم تو اللہ کو پوچھتے ہیں۔ اللہ کو پوچھتے ہیں لیکن بیچ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ یہ اقدام کسی مسلمہ مذہبی اقلیت کے حقوق میں دخل اندازی کی نوعیت نہیں رکھتا، بلکہ اسلامی ریاست کے مزاحم ہونے والے رجحانات کے مظاہر سے سیاسی فضا کو پاک کرنے کا ایک ناگزیر اقدام تھا۔ پھر معاملہ محض نظریاتی حد تک نہیں، عملاً تھا۔ قبیلہ بت پرستانہ تصور زندگی سے سرشار ہو کر باغیانہ رجحانات اپنے اندر پال چکا تھا۔ مدینہ کے خلاف ٹکرانے کے عزائم اندر ہی اندر انگڑائیاں لے رہے تھے۔ اس امر کا واضح ثبوت یہ ہے کہ حاتم کے نامور گھرانے میں خود عدی بن حاتم نے اسی مقصد کے لیے سواری اور اسلحے کا بہت قبل از وقت انتظام کر لیا تھا۔ ایسے اور لوگ بھی ہوں گے۔ بہرحال حضرت علی نے قلس کے مقام پر پہنچ کر صبح صبح حملہ کیا۔ عدی بن حاتم بھاگ کر شام گیا تاکہ وہاں سے کچھ قوت فراہم کرے۔ قبیلے کے لوگوں نے معمولی مزاحمت کی، بت خانہ توڑ دیا گیا، قیدی اور جانور اور کچھ اسلحہ ہاتھ آئے۔ عدی بن حاتم کی بہن بھی قید میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے درد بھرے انداز سے اپنا دکھڑا سنایا کہ میرا باپ مر چکا ہے، میرا محافظ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، میں ضعیفہ ہوں اور کسی خدمت کے قابل نہیں، مجھ پر احسان کیجیے، اللہ پر احسان کرے گا۔ نفس سلم نے اس کے حسب خواہش اس کے لیے سواری کا انتظام کیا اور آزاد کر کے روانہ کر دیا. اس خاتون نے جا کر بھائی کو نفس سلم کے خلق اور مروت کا حال سنایا کہ بالکل تیرے باپ کسی فیاضی دیکھ کے آئی ہوں, فلاں آیا تو اس پر یہ یہ احسان ہوا اور فلاں پیش ہوا تو یہ یہ عنایت فرمائی. تم ان سے لڑنے کا خیال چھوڑ دو, خود وہاں جاؤ اور فیض پاؤ. چنانچہ بعد میں جلد ہی ادی بن حاتم مدینہ میں آ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. ایک حضرت عمر تھے جن کی بہن نے ان کو تبلیغ کی اور وہ اسلام میں آئے, اور ادھر آپ کو ادی بن حاتم کی بہن دکھ رہی ہیں. تو یاد رکھیے, بھائی بہنوں کے رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں, ان کے دین کی فکر کرنی چاہیے. کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے حالات بنا رہا تھا اور یہ سب کچھ کر کرا کے کیا بتا دیا کہ اللہ نے اسلام کو عزت دینی ہے, ایک ایک کر کے گھروں کا ہر فرد اس میں آئے گا. اللہ کے حکم سے یہ ٹاپک یہاں پہ پورا ہوتا ہے, فتح مکہ کی تکمیل اور اس کے بعد. یعنی آپ دیکھیے کہ اتنے مشکل حالات سے گزرنے کے بعد آخر فتح آ گئی نا, تو آپ کے میرے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے رکھیں کہ صبر شکر انتظار کے ساتھ کام کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے.